أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بشك الله اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر رحمت بھیجو اور آپ کو سلام کرتے ہوئے سلامتی بھیجو. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے اذیتیں پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہت بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم و ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 تین آیات تھیں جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں. ان میں جو پہلی آیت ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلات والسلام پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر صلات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، درود و سلام نبی کے اوپر بھیجو. یہ ہے وہ مشہور آیت جو ہم نے اور آپ نے بار بار سنی ہے اور پڑھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے سورۃ الاحزاب کے تقریباً آخر میں 56 آیت ہے جو جس میں یہ حکم ذکر کیا گیا ہے صلاۃ و سلام کا. لیکن دیکھا جائے تو سورۃ الاحزاب کے شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی ازواج مطہرات کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات مسلسل ذکر کی جا رہی ہیں. چنانچہ جب سورۃ الاحزاب شروع ہوئی تو اسی میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تھی کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہے، یعنی مومن کو اپنی جان کے اوپر اتنا اختیار نہیں ہے جتنا نبی کو مومنین کی جانوں پر اختیار ہے. نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو نبی کی عظمت, نبی کی حفاظت اور نبی کی کا تقدس وہ انسان کی اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اسی لیے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد سے, اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی جو ہے اسے سب سے زیادہ محبوب ہونا ضروری ہے کہ ہر مومن کے لیے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو, اپنے والدین سے بھی بڑھ کر ہو, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہو. اور اگر نبی کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے یا والدین اور اولاد سے بڑھ کر نہیں ہے تو آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے. تو سورۃ الاحزاب میں تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی شروع میں کہ نبی جو ہیں ان کو مومنین کی جانوں پر خود مومنین سے بڑھ کر استحقاق حاصل ہے, اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. پھر اسی سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر یہ فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے, یعنی نمونہ بنا کے ہم نے بھیج دیا جو تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہے. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ تو اللہ ہے لیکن مخلوقات میں اگر کوئی انسان سب سے بڑھ کر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر بہترین نمونہ ہے. اگر تمہیں کوئی مجسم نمونہ چاہیے, چلتا پھرتا قرآن چاہیے, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو فرمانے لگی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھتے ہو, وہ تو قرآن تھے. کان خلقہ القرآن, آپ کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے. ایک قرآن یہ لکھا ہوا ہے, ایک قرآن وہ تھا جو مدینے کی گلیوں میں اور بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور امامت کراتا تھا مسجد نبوی کے اندر. تو یہ بات سورۃ الاحزاب میں ذکر کی گئی کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے. اور پھر آگے ازواج مطہرات کو بھی سمجھایا گیا کہ تم نبی سے زیادہ نفقے کا مطالبہ مت کرو, ورنہ تو نبی تمہیں طلاق دے دیں گے, اور اللہ نے نبی کے لیے بہت عورتیں رکھی ہیں. اور پھر آگے تھوڑی سی آگے جا کر سورۃ الاحزاب ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ اگر اللہ رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو پھر مومن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں, فیصلہ کر دیں, تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ نبی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, آپ کے حکم کو دل سے ماننا یہ ضروری ہے. اور یہی بات سورۃ النساء میں بھی موجود ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون, نہیں تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہوں گے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کن طاقت بنا دیں ان تمام معاملات میں جن میں لوگوں میں اختلاف ہے. ولا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر اختلافی مسائل میں آپ جو بھی فیصلہ کریں یہ مومن اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی نہ پائیں. ویسلموا تسلیما, اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. تو جو بات سورۃ النساء میں فرمائی گئی تھی کہ نبی کے فیصلے پر صرف گردن جھکا دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دل سے راضی ہونا بھی ضروری ہے, اور سمجھیں کہ نبی نے جو فیصلہ کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہی 100% برحق ہے، اور اگر میرے دل میں کچھ اور آ رہا ہے تو یہ شیطانی خیالات ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ پھر اس کے تھوڑی ہی آیتوں کے بعد یہ فرما دیا گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نورانی آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی تعریف فرما رہے ہیں، حیرانی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جو تمام اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ ساری جمع کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اتنے حسین نمونہ تھے کہ خود اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو بھی اپنی کبریائی، اپنی قدرت اور عظمت کہ یہ ہوتا ہے کہ کیسا انسان میں نے بنایا ہے کہ جو اسوہ حسنہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو نورانی آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرمائی کہ دیکھو کہ اور تو کسی آدمی کے لیے 4 سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 5ویں شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جس کا سارا قصہ سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کی خصوصیت ذکر کی گئی کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک۔ یہ ساری جب خصوصیات ذکر کر دیں اس کے بعد اب یہاں ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر رحمت بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھے پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہمارے کچھ توحید والے کہتے ہیں یا غیر مقلدین، تو یہ بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آدمی کو حیرانی ہوتی ہے، اور کچھ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ ٹھیک ہے آپ انسان تھے، اس میں تو کیا شبہ ہے، لیکن انسان عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ انسانوں میں اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا سب سے بہترین نمونہ تھے۔ انسانوں میں سب سے بہترین نمونہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے قرآن نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی لیے سورۃ الحجرات میں فرما دیا گیا کہ جب نبی بیٹھے ہو آپ زور سے بات نہیں کر سکتے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں سے اپنی آواز بلند مت کرو۔ ولا تجہروا له بالقول، اور زور سے ان کے سامنے بات مت کرو۔ کجاہر بعضکم لبعض، جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کر لیتے ہو۔ اور آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عام انسان کے سامنے، عام بزرگ کے سامنے، عام بادشاہ کے سامنے آپ زور سے بات کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں. سارے آدمی کے اگلے پچھلے اعمال ختم تو نہیں ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، آپ کے ساتھ آپ کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند مت کرو، آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، اگر کرو گے تو ڈر ہے کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ واقعہ سورۃ الحجرات میں آئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ آپس میں اختلاف ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک وفد آیا ہوا تھا ایک قوم کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع ابن معبد زرارہ کو ان کا امیر بنا دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ عامر ابن اہم کو بنا دیا جائے. تو تھوڑا سی ان میں آپس میں کچھ گفتگو ہوئی اور ان دونوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، جو مقدس ترین دو صحابہ تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ زور سے اپنی آواز مت نکالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، چنانچہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا. اتنے ڈر گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح انسان تھے، انسان تو تھے، عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ انسانوں میں مثالی مجسم نمونہ قرآن تھے وہ. اسی طرح کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے اور نہیں تھی، یا صحابہ میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو گھر سے بلا لے، بلکہ قرآن نے سورۃ الحجرات میں یہ حکم دیا کہ جب باہر نکلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات کرو، آپ کو دیوار کے پیچھے سے آواز دینے کی اجازت نہیں ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ چار دیواری کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں کہ اخرج الینا یا محمد، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر بے عقل لوگ ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ خود آپ باہر نکل کر تشریف لائیں، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہے. چنانچہ کسی صحابی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلائے، حالانکہ آپ اتنے متواضع تھے کہ اگر کوئی بلاتا تو آپ تشریف لے آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس انسان کو میں نے مجسم نمونہ بنایا ہے لوگ اس کی عزت نہ کریں. چنانچہ فرما دیا گیا کہ جو لوگ چار دیواری کے پیچھے سے آپ کو آواز دیں گے وہ بے عقل ہیں، اور ان کو چاہیے کہ صبر کریں، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کے آئیں. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے کہ حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر آئیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور تشریف لے جا رہے ہیں ادھر کسی کام سے، تو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بیچ میں روکیں ان کو. ہاں اگر آپ نکلیں اور آپ ہی کی طرف آئیں، تم لوگوں کی طرف آئیں، پھر تم لوگ بات کر سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ قرآن نے ظاہر کی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کے ساتھ رسول کا ذکر ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جگہ 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 جگہ. جب یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مقدس ترین انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سب سے مثالی انسان ہے، مجسم قرآن ہے، اس قرآن کو آپ چومتے نہیں چومتے، اس قرآن کا آپ احترام کرتے نہیں کرتے، تو یہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن سراپا انسان بھی تھا اور چلتا پھرتا تھا، اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا، اس قلب اتھر کا کیا اندازہ ہوگا کہ جس پر قرآن نازل کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مسلمانوں کے دل میں بٹھانے کے لیے یہ سب آیات نازل کی، اور یہاں یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کا احسان مانو، اور احسان مان کر مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد، تبلیغ، ذکر اللہ، قرآن، حدیث، یہ سب کہاں سے آئی ہیں؟ ہماری تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے تو کوئی کلام نہیں فرمایا، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے ہمیں ملا ہے۔ اس لیے محسن اعظم اگر کوئی ہے، ہمارا جو سب سے بڑا محسن ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ایسے محسن اعظم ہیں کہ جن کا ہم پر بے پناہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی نبی پر رحمت نازل کرو۔ ایک ہی لفظ ہے صلات، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اس کو ملائکہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اس کو مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اللہ صلات کرتے ہیں، ملائکہ صلات کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلات کرو۔ صلات کے معنی رحمت کے، ویسے صلات کے معنی تعریف کے بھی آتے ہیں، صلات کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، اور مدح و ثنا کے بھی آتے ہیں، لیکن جو آسان ہے وہ ہے رحمت۔ لیکن ہر ایک کی رحمت دوسری کی رحمت سے مختلف ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جناب آپ اپنی امی پر، اپنی والدہ پر بڑی رحمت کے، ان کے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کی امی بھی آپ کے ساتھ بہت رحمت کا معاملہ کرتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، بچے بھی آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہے تو لفظ ایک ہی، لیکن ماں کی جو رحمت ہے بچوں پر، یا بچوں کی جو رحمت ہے ماں پر، ان دونوں کی کیفیت میں اور نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی پر بڑا رحم کرتا ہے، بیوی شوہر پہ بہت رحم کرتی ہے، لیکن دونوں کے رحم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شوہر جب بیوی پر رحم کرے گا، مطلب یہ کہ اس کی خیال رکھے گا، اس کی ضروریات زندگی، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا۔ بیوی جب شوہر پر رحمت کرے گی تو اس کا مطلب کہ اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی، اس کا خیال رکھے گی، اس کے گھر کی چیزوں کا خیال رکھے گی۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی لفظ ہے، مگر جب ہم ایک طرف سے بولتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور لیا جاتا ہے، یعنی مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب دوسری طرف سے بولا جاتا ہے تو ایک جانور ہے آپ سے محبت کرتا ہے، جب آپ کے پاس آتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ جانور آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہا ہے، آپ کو کاٹتا نہیں ہے، اور آپ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کو ستاتے نہیں ہیں، اس کو چیزیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کی رحمت اور جانور کی رحمت، اس کے مفہوم جو ہے یا مصداق جو ہے وہ مختلف ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انداز ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ہے یا مفہوم ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی بھی نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، ملائکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی نبی پر رحمت نازل کرو. اور یہ عجیب عبادت ہے کہ جو اللہ تعالی بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں. دو عبادتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ جو سب کے لیے ذکر کی گئی ہیں، ایک توحید کی گواہی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. یہ جو توحید کی گواہی ہے یہ ہم بھی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور توحید کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے اور فرشتے بھی دیتے ہیں، اولو العلم بھی دیتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ، ملائکہ نے بھی اس کی گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جتنے اہل علم ہیں وہ انہوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے. قائماً بالقسط، کیونکہ یہ انصاف کو قائم کرنے والی چیز ہے. تو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی توحید کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں. بالکل یہی معاملہ ہے درود شریف کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، ملائکہ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تم بھی رحمت نازل کرو. کس طریقے سے رحمت نازل کرو؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور آپ کی پیروی کریں، اور جب اذان ہو تو دعا کریں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد للوسیلة والفضیلة. تو درود بھی بھیجیں، نماز اذان کے بعد دعا بھی کریں اور آپ کی پیروی کریں، ایک ایک چیز میں کہ آپ نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہم بھی ویسے ہی پڑھیں، آپ نے روزہ کس طریقے سے رکھا ہم بھی ویسے ہی، آپ گھر میں کس طرح رہتے تھے ہم بھی ویسے ہی رہیں، آپ بولتے کس طرح تھے ہم بھی اسی طرح بولیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کو اللہ تعالی نے کمال کا نمونہ بنا کر بھیجا تھا. تمام انسانوں میں سب سے افضل کامل تمرین نمونہ، قرآن کا نمونہ، حدیث کا نمونہ، اخلاق کا نمونہ، تصوف کا نمونہ، جو آپ خیر چاہو اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کو انسان دیکھ لے یا ان کی تعلیمات کو دیکھ لے. اور یہ بھی بات ہے کہ چونکہ آپ نمونہ تھے اس لیے آپ کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالی نے کھول کے رکھ دیا. چنانچہ آپ کی جتنی باہر کی زندگی تھی وہ بھی ساری انسانوں سب انسانوں کے سامنے ہے، لیکن آپ کی جو پرائیویٹ زندگی تھی گھر کی، تو آپ کی 9 ازواج مطہرات رکھی گئیں تاکہ جو گھر کے اندر کی جو بھی پرائیویٹ زندگی ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں تک انسانوں تک پہنچ جائے کہ دیکھ لو یہ نمونہ ہے، باہر سے دیکھ لو اندر سے دیکھ لو. اور یہ کمال تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب ہوتا چلا جاتا تھا اس کو آپ سے محبت بڑھتی چلی جاتی تھی. شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پہلی مرتبہ دیکھتا تھا ہا بہو تو آپ سے ہیبت کھاتا تھا، یعنی ایک دل میں خوف سا اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کیسی عظیم شخصیت ہے. وَإِذَا خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، اور حدیث کے الفاظ ہے، لیکن جب آپ سے مل جول لگتا تھا محبت بڑھتی چلی جاتی تھی. تو وہ جو جلال تھا آپ کا، ہیبت تھی، وہ کم ہوتی چلی جاتی تھی اور محبت بڑھتی چلی جاتی تھی. اور یہی آدمی کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ دور سے دیکھیں تو تھوڑا سا خوف سا محسوس ہو، لیکن جتنا قریب آپ آتے چلے جائیں اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جائے. تو یہ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ وہ عبادت ہے، دو عبادتیں ہو گئیں، ایک توحید کی گواہی، دوسرا درود شریف. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی توحید کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام مسلمان بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اور کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ صبح شام پڑھنی بھی چاہیے تاکہ توحید کی گواہی صبح بھی ہو اور شام بھی ہو, فجر کے بعد بھی آدمی یہ آیت پڑھ لے, مغرب کے بعد بھی پڑھ لے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے درود شریف, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے, ملائکہ رحمت نازل کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کریں, یعنی رحمت کے لیے دعا کریں. چنانچہ فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ, تم بھی نبی پر رحمت نازل کرو, وسلموا تسلیما, اور آپ کے پر سلامتی بھیجا کرو, آپ پر سلامتی بھیجا کرو. سلامتی سے کیا مراد ہے؟ سلم, درود شریف ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے تین دعائیں کی تھیں, اللہ تعالیٰ نے تینوں قبول فرمائی. تو فرمایا پہلے تو میں نے پہلی دعا تو میں نے یہ کی تھی کہ میرے سارے بچے جو ہیں وہ عالم ہوں. فرمایا الحمدللہ سارے بچے میرے عالم ہیں. فرمایا کہ دوسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ میرا گھر جو ہے وہ مسجد سے دور ہو. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیوں دعا کی کہ مسجد گھر سے دور ہو؟ فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ مولوی لوگ ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, چلنا پھرنا ہمارا ہوتا نہیں, تو اگر مسجد دور ہوگی تو اس بہانے سے چلنا پھرنا ہو جاتا ہے, آدمی مسجد جاتا ہے, مسجد سے آتا ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, جاتے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, آتے بھی معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ میں 10,000 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہوں آتے جاتے, مسجد آتے ہوئے جاتے ہوئے 10,000 مرتبہ. میں نے کہا حضرت آپ 10,000 مرتبہ؟ فرمایا میں نے کہا, کہنے لگے سب سے چھوٹا درود پڑھتا ہوں میں. میں نے کہا جی وہ کون سا ہے؟ کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مکمل درود ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مکمل درود ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے اس آیت کے, یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے پہلے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز سکھا چکے تھے, اور نماز کے اندر تحیات پڑھی جاتی ہے, تو تحیات میں وہ دعا آتی ہے کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی, السلام علیکہ ایہا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو, و رحمت اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو, و برکات اور اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو, السلام علینا ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل ہو, وعلى عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو. اور یہ علینا وعلى عباد اللہ الصالحین میں باو تغایر کے لیے ہے, یعنی اپنے آپ کو نیک مت سمجھو, بلکہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم پر بھی سلامتی نازل فرما اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل فرما. تو یہ عطف تغایر کے لیے, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سلام تو ہمیں معلوم ہے, آپ نے ہمیں سکھا دیا, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, لیکن صلات کس طریقے سے کریں؟ تو آپ نے وہ درود سکھلایا جو درود ابراہیمی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر الحمدللہ پڑھتے ہیں. ویسے درود کے بہت سارے صیغے ہیں, درود کے بہت سارے کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے زاد السعید فی الصلاۃ علی النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں زاد السعید کے اندر درود شریف کے مختلف صیغے ذکر کیے گئے ہیں. تو کوئی سا بھی درود آپ نماز کے اندر پڑھ لیں آپ کی سنت ادا ہو جائے گی. تو یہ البتہ افضل یہ ہے جو ہم نماز میں ہم یاد کیا ہوا الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے, اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اور بھی درود شریف ہیں. بعضوں میں فی العالمین آتا ہے, بعضوں میں ترحم آتا ہے, بعضوں میں سلمت آتا ہے, سلم آتا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی درود انسان پڑھ لے تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ اس میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو, تو اس لیے عمر بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا فرض ہے. اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف بھیجنا واجب ہے, ایک مرتبہ بھیجنا واجب ہے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے, اور دوسری تیسری چوتھی مرتبہ کہنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے مستحب ہے. اور نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ایک مرتبہ واجب, اور نماز میں سنت. اور جب بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو مستحب. اور بھی بہت سارے مستحب جگہ ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے. دعا, دعا میں بھی افضل یہ ہے کہ آپ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, درود شریف پڑھیں, پھر دعا مانگیں, پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ عجیب عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں, ملائکہ بھی کرتے ہیں, مومنین. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بڑی عجیب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی دعا کا آدھا وقت جو ہے وہ اب درود میں لگا دیا ہے. جو میں اذکار پڑھتا تھا, دعائیں پڑھتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, تو آدھا وقت جو ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے, اور اگر زیادہ کرنا چاہو تو اور زیادہ کر لو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں اب دو تہائی وقت جو ہے وہ درود شریف میں لگایا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا ہے, اور زیادہ کرنا چاہو اور زیادہ کر لو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب سارا وقت جو ہے درود شریف ہی میں لگاؤں گا, اور کوئی دعائی نہیں مانگوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفا ہمک ویغفر ذنبک, کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیوں کی کفایت ہو جائے گی, تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. اذن یکفا ہمک ویغفر ذنبک, اگر ایسا کرو گے یعنی مسلسل درود ہی پڑھتے رہو گے تو کوئی اور دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یکفا ہمک, ساری پریشانیوں کے لیے یہ درود کافی ہو جائے گا. ویغفر ذنبک, اور جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ, جو آدمی ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے یعنی رحمت نازل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ہم تو ایک مرتبہ بھیجتے ہیں درود شریف, اللہ تعالیٰ اس ایک درود بھیجنے کی وجہ سے 10 درود ہم پر بھیج دیتے ہیں, یعنی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جاتی ہیں. عجیب یہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان درود شریف پڑھے اتنا ہی سکون بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہماری طبیعتوں میں بے چینی, گھبراہٹ. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں گھبراہٹ, میں نے کہا درود پڑھا کرو, کیونکہ درود شریف سے سکون پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے, جب اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے تو کیا پریشانی, کیا گھبراہٹ, دل تو پر سکون رہے گا. اور یہ جو حدیث شریف میں لوگ مستطلب علم ہیں حدیث شریف کے, ان کو تو بڑا شرف حاصل ہوتا ہے, صبح سے شام تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے ہیں. اور جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نام لینے کا, وہی حکم ہے لکھنے کا بھی. اگر آدمی کوئی خط لکھ رہا ہے یا آپ وہ لکھ رہے ہیں کوئی کیا میسیج لکھ رہے ہیں, تو بھی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑھنا یا لکھنا یہ بھی واجب ہے. ایک مرتبہ میسیج آپ نے لکھا, اس میں ایک مرتبہ کم از کم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے, لکھنا چاہیے. بعض لوگ جو آج کل ایس ڈبلیو ڈال دیتے ہیں, اور آج کل یہ بھی چلا ہے کہ السلام علیکم کے بجائے اے او اے پتہ نہیں کیا لکھ دیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم ادا ہو گیا. حالانکہ نہ اس سے السلام علیکم ادا ہوتا ہے, نہ ایس ڈبلیو ڈالنے سے صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہوتا ہے, نہ ہی 786 لکھنے سے بسم اللہ ادا ہوتی ہے. بسم اللہ تو اس وقت ادا ہوگی جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھیں گے. اے او اے کہنے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی, سلام کی سنت تو اسی وقت ادا ہوگی جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم از کم السلام علیکم تو کہیں. ورحمۃ اللہ سے آپ بخیر ہو رہے ہیں تو چلو, لیکن السلام علیکم تو لکھیں, وعلیکم السلام تو لکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں بھیجا. اتنا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسجد یہ قرآن یہ کس کے طفیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے. ہمارے ایک بزرگ کا قصہ ہے تو کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے کہا بھائی میں تو اللہ میاں میں کو جانتا نہیں, میں تو صرف حضور کو جانتا ہوں. تو وہ جس نے سنا تھا وہ بڑا گھبرایا کہ پتہ نہیں یہ توحید کے خلاف اس نے بات کہہ دی, کفریہ کہہ دی, کیا کہہ دی. تو وہ ہمارے ایک بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت وہی کہہ رہا تھا. تو کہا کہ ہاں تم نے کیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہیں بھی جو کچھ جو ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی تو ملا ہے. اس لیے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یعنی مخلوقات میں. باقی اس کے بعد پھر اللہ تو اللہ ہے, وہ تو خالق ہے, کہاں خالق کہاں مخلوق, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس لیے خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اے ایمان والو نبی پر رحمتیں نازل کیا کرو, کیونکہ تمہارے سب سے بڑے محسن نبی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی کے اوپر صلات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو, رحمتیں بھی نازل کرو اور آپ کے اوپر سلامتی بھی بھیجو, یعنی السلام علیکم السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الحمدللہ یہ آیت تو پوری ہو گئی. اگلی آیت سے بہتر یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے درود شریف ہی پڑھ لیں آج, کیونکہ ابھی ہیں 10-15 منٹ, تو ہم نے درود شریف کے اتنے فضائل پڑھے ہیں, بیان کیے ہیں. خالی بیان کرنے سے تو کام چلتا نہیں جب تک کہ آدمی عمل نہ کرے, اس لیے ہم دعا کر لیتے ہیں تاکہ مغرب تک بیٹھ کے ہم انشاءاللہ آج درود شریف ہی پڑھیں گے. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آپ نے جو ہمیں احکام دیے ان احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرما، ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے احسانات جو جن سے ہماری گردن جھکی ہوئی ہے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانات کا اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے یا ارحم الراحمین انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری جو جائز حاجتیں ہیں سب قرآن کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ تمام ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مغرب تک درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔